زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب میاد. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ایک بار پھر ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. بندہ حقیر جلی حیدر، آج اس سلسلے دروس کے چھٹے باب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ باب جو ہے وہ اسلام کی ایک عظیم ہستی کے حوالے سے جو ہے وہ مختص ہے، اور وہ ہستی کوئی نہیں بلکہ شریکت الحسین اور آپ کی خواہر بزرگوار اپنے باپ کی زینت اور ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ باب مختص ہے. یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا شمار 14 معصومین میں سے نہیں ہوتا، لیکن آپ کیونکہ شریکت الحسین ہیں اور آپ کیونکہ ثانی زہرا ہیں، آپ کی عظمت معصومین سے کم نہیں، اور یہاں تک کہ آپ کی شخصیت کو اگر ہٹا دیا جائے تو ائمہ طاہرین کی 250 سالہ جدوجہد جو ہے وہ ناتمام رہ جاتی ہے. واقعہ کربلا جو ائمہ طاہرین کی 250 سالہ زندگی میں سب سے اہم ترین جو ہے وہ سیاسی اور اجتماعی اقدام تھا، وہ آپ کی شخصیت کے بغیر نامکمل ہے. آپ کی شخصیت کو اگر نہ پڑھا جائے، آپ کی شخصیت کو مطالعہ نہ کیا جائے، تجزیہ و تحلیل نہ کیا جائے، تو ائمہ طاہرین کی شخصیت اور ان کی تحریک ہمارے لیے ادھوری اور ناتمام ہے. لہٰذا اس لیے اس کتاب کے اندر جب بھی 250 سالہ انسان کے حوالے سے گفتگو یہاں پر کی جا رہی ہے، تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس 250 سالہ جدوجہد کا ایک بنیادی اور اہم ترین اور اساسی رکن ہے. اور آپ کیونکہ شریکت الحسین ہیں، آپ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی کار امامت میں شریک رہی ہیں، لہٰذا آپ کا باپ جو ہے وہ آپ کے بھائی کے ساتھ ہی جو ہے وہ جوڑا گیا ہے. لہٰذا ہم اس باپ میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم نے سب سے پہلا مطلب جو آپ کے حوالے سے، آپ کی ہستی کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اتنی باعظمت خاتون بن گئی، اتنی عظمت ان کو حاصل ہو گئی. عظمت حاصل کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو حسب و نسب ہے یا نہیں، حسب و نسب نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے. اگر حسب و نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یقیناً بی بی زینب کبریٰ ایک اعلیٰ ترین حسب و نسب کی حامل ہے. آپ کے باپ امیر المومنین، سید اولیاء، سید اوصیاء، اسی طرح آپ کے نانا رسول اکرم، اور اسی طرح آپ کی ماں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو کائنات کی جو ہے خواتین کی سردار ہیں. لیکن آیا حسب و نسب کا بہترین ہونا کافی ہے کسی انسان کی عظمت کے لیے؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح تاریخ میں اور بہت سی شخصیتیں ہیں، خود اہل بیت علیہ السلام میں سے بہت ساری شخصیتیں ہیں کہ جن کے حسب و نسب باقاعدہ بہترین حسب و نسب تھے، فرزند امام تھے، اور اسی طرح خاندانے اور دوسرے موارد حوالے موجود ہیں کہ حسب و نسب کے حوالے سے کوئی کمی نہیں تھی، لیکن خود شخصیت جو تھی وہ اتنی عظمت کی حامل نہیں ہوئی، اور وہ عظمت کو نہیں چھو سکی کہ جو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عظمت پائی. تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کا جو وجہ ہے وہ حسب و نسب نہیں ہے، بلکہ آپ کی عظمت کی وجہ آپ کا مجاہدانہ کردار ہے، آپ کا وہ موقف ہے کہ جو آپ نے اپنایا، آپ کا وہ شریکت الحسین بننا ہے، وہ کار امامت میں شریک ہونا ہے، وہ کار رسالت کو آگے بڑھانا ہے آپ کا کام. پیغمبر گرامی نے جو رسالت کا کام شروع کیا تھا، اس کے پیغام کو جیسا بی بی زینب کبریٰ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے بعد بڑھایا، وہ وجہ بنی کہ آپ کو وہ عظمت حاصل ہوئی کہ آج آپ جگہ جگہ اپنے بھائی، جہاں جہاں آپ کے بھائی کا ذکر ہے آپ کا ذکر وہاں موجود ہے. آپ کی عظمت کا ایک بہت اہم عنصر جو ہے آپ کی موقع شناسی ہے. آپ کی موقع شناسی کئی جگہ دیکھی گئی. خود امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے جا رہے تھے تو کئی بزرگان اور کئی عمائدین اور کئی آپ کے رشتے دار آپ کو منع کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیے، آپ کے لیے مشکلات ہیں، آپ کے لیے جو ہے وہ مسائل ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں بی بی زینب کبریٰ موقع کو سمجھ رہی تھی کہ یہاں پر امامت کے ساتھ کھڑے رہنا ضروری ہے. اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر کوئی ایسا منظر نقل نہیں ہوا کہ کہ بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا نے بھائی سے کوئی سوال کیا ہو، بھائی سے کوئی اعتراض کیا ہو، بھائی سے کوئی شکایت کی ہو، ہمیں جہاں آپ جو ہے بھائی کے ساتھ موجود ہیں اور بھائی کی پشپنائی کر رہی ہیں، یہ آپ کی موقع شناسی کی. جب امام حسین علیہ السلام جو ہے ہجرت کر رہے ہیں، جب نکل رہے تھے مکے سے، جب مدینے سے نکل رہے تھے، تو آپ نے وہاں پر موقع کو پہچان لیا اور وہاں پر اپنے بھائی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. آپ نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ سفر اختیار کر دیا. اس وقت آپ کو اپنے شوہر کو چھوڑنا آپ کے لیے آسان نہیں تھا، اپنا گھر بار چھوڑنا آپ کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن آپ نے موقع شناسی کا ثبوت دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پہچانا اور آپ نے اس سنگین اور اہم کام کو دیکھا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اس کا بوجھ اٹھایا تھا، اس لیے آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا. اور آپ کی یہ بصیرت اور آپ کی یہ شجاعت رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم رہ گئی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ روزے عاشورہ میں جو آپ کی موقع شناسی ہے، آپ نے کس طرح دیکھا کہ جب عاشور کے دن آپ کے دیکھا کہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور امام حسین علیہ السلام پر جو ہے لمحہ بلمحہ مصائب کی شدت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، وہاں پر آپ بی بی زینب کبریٰ کا کردار دیکھیں، کتنا موجدہ گر جو ہے آپ کا کردار ہے، کس طرح آپ اہم پیچیدہ موقع پر بھائی کو اگر سہارا دیتی ہیں اور اس بات کا باعث بنتی ہیں کہ بھائی کی تسلی خاطر بنے، اور کس طرح آپ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں اور اپنے بھائی کے فرزندوں کو تیار کرتی ہیں جامع شہادت نوش فرم کرنے کے لیے، مقام وغا کے لیے، جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے، اور کس طرح آپ جو ہے وہ خواتین حرم کو سہارا دیتی ہیں اور ان کی جو ہے وہ ڈھارس بنتی ہیں روزے عاشورہ کے دن، جو شہدا ہے ان کی بیویوں کی آپ ڈھارس بنتی ہیں، ان کے لیے چھتری بنتی ہیں آپ روزے عاشورہ کے دن، جو بھی میدان میں جاتا تھا اس کے گھر والوں کو حوصلہ دینا، اس کے گھر والوں کو جو ہے دلاسا دینا، ان کے گھر والوں کو ہمت دینا، اور حرم کے امور کو دیکھنا، حرم کے مسائل کو دیکھنا، کیونکہ امور جنگی تو امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے. لہٰذا یہ آپ کی موقع شناسی. اس کے بعد روزے عاشور جب ڈھل گیا اور شام غریبہ شروع ہوئی اور کوئی مرد نہیں بچا، صرف ایک امام زین العابدین اور وہ بھی بیمار امام جو ہے وہ موجود تھے، تو آپ کی موقع شناسی وہاں سب سے زیادہ ہمیں دکھتی ہے کہ جب آپ کو خیمے جل چکے، کوئی راستہ نہیں بچا کہ یا تو آپ لوگ اہل حرم خیمے میں جل کر مر جاتے، شہید ہو جاتے، اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، یا فرار کر جاتے. وہاں پر بھی آپ کی موقع شناسی بہت اہم ہے. وہاں پر آپ نے مقام ولایت کی معرفت کرائی تاریخ میں، اور آپ نے خود کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ آپ گئی اپنے زمانے کے ولی کے پاس، اپنے زمانے کے امام کے پاس، حالانکہ مریض تھے، بیمار تھے، لیکن آپ نے ولایت کا پاس رکھا، آپ نے ولایت کی شناخت کرائی لوگوں کو، مقام ولایت کی، کہ جتنا بھی کٹھن مرحلہ ہو، جتنا بھی پیچیدہ مسئلے ہو، مقام ولایت ہے جو محور ہے. اور آپ نے مقام ولایت کے پاس جا کر سوال کیا کہ ہم آیا خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں، تو وہاں پر امام نے پھر آپ کو حکم جاری کیا. تو بہرحال یہ کچھ مواقع اہم تھے موقع شناسی کے جو ہم سیرت زینب سلام اللہ علیہا میں دیکھتے ہیں، اور یہی آپ کی عظمت کی وجہ ہے کہ آپ نے ولایت کے سائے میں جس طرح دین اسلام کو تقویت دی، وہ ایک آپ کا ایک اہم ترین کارنامہ ہے. اسی طرح اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا واقعی کربلا میں نہ ہوتی تو یقیناً کربلا باقی نہ رہتا، آج ہم کربلا سے آشنائی حاصل نہ کر سکتے اگر رسالت زینب ہی نہ ہوتی. اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ وہ جہاد نہ ہوتا، وہ خطبے نہ ہوتے، وہ ان کا اہل بیت کا امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل بیت کا سہارا بندہ نہ ہوتا، تو آج کربلا کا نام اور نشان اس دنیا میں موجود نہیں ہوتا، وہ انقلاب دفن ہو جاتا اسی کربلا میں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کربلا میں امامت کا تحفظ کیا. اس امامت کے تحفظ سے کیا مراد ہے؟ خود آپ نے امامت کا جسمانی تحفظ کیا، امام زین العابدین کو شام غریبہ کے اندر آپ نے جو ہے وہ جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکالا، ان کی جان بچائی. اسی طرح دربار ابن زیاد میں آپ نے جو ہے جب ابن زیاد نے امام کے قتل کا حکم دیا، امام کو شہید کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے وہاں پر بھی امام زین العابدین کی جو ہے جان بچائی. یہ آپ نے امامت کا تحفظ کیا جسمانی، اسی طرح آپ نے امامت کا روحانی اور اس کے پیغام کا بھی فکری تحفظ بھی کیا. آپ نے جگہ جگہ امامت کا پیغام پہنچایا، آپ نے جگہ جگہ امام کے تعارف کرایا، آپ نے جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچایا، چاہے دربار یزید ہو، چاہے دربار ابن زیاد ہو. وہاں پر پیغام پہنچانا آسان بات نہیں تھی، ایک طرف قیدی بچے، ایک طرف تشنہ بچے، ایک طرف تشنہ بیویاں، اور ایک طرف دشمنوں کا جمع غفیر، وحشی ترین دشمن تاریخ کے، وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہو کر جو ہے وہ مقام ولایت سے آشنائی کراتی ہے, پیغام ولایت کو پہنچاتی ہے. یہ بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہ کی عظمت تھی, یہ وہ وجوہات تھی جنہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو تاریخ میں عامر کر دیا, زندہ کر دیا. آپ کے حسب و نصب کی وجہ سے آپ کو زندگی نہیں ملی تاریخ کے اندر. اسی طرح آپ پورے راستے امامت کے غمخوار رہی, امامت کو تسلی دیتی رہی, کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی, اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم یہاں فرما رہے ہیں کہ عاشورہ جو ہے وہ تاریخی فتح ہے خون کی تلوار کے اوپر. جس چیز نے اس ظاہری شکست کو یعنی تلوار کی فتح کو خون پر الٹ کر دیا, برعکس کر دیا, یعنی اس ظاہری شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا, یعنی خون کو فاتح کر دیا شمشیر پر, وہ کس نے کیا؟ وہ کردار زینبی تھا. امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی, خون دیا, اور لیکن اس خون کو فتح کس نے دلوائی شمشیر کے اوپر؟ وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی ہے. جب بھی آپ کو شریکت الحسین کے نام سے لقب سے پکارا گیا تاریخ کے اندر, علماء نے آپ کو شریکت الحسین کا درجہ دیا کہ آپ کے بغیر امام حسین علیہ السلام کی رسالت اور ان کی امامت, رسالت سے مراد پیغام پہنچانا, اور ان کی امامت اور ان کا جہاد ادھورا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہ نے اپنی جہاد سے ثابت کیا کہ اسلام کے اندر خاتون جو ہے کسی بھی لحاظ سے حاشیے پر نہیں ہے, کسی بھی لحاظ سے کنارہ کش نہیں ہے, بلکہ اسلام کے اندر خاتون ہے کہ اگر چاہے تو وہ میدان میں آ کے سامنے آ کے اپنے آپ کو اظہار وجود کر سکتی ہے اور اسلام کی ستونوں کو بھی بچا سکتی ہے. جب ہی آپ کو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب ملا کہ آپ نے وہی رسالت, آپ نے وہی پیغام, آپ نے وہی جہاد جو آپ کی والدہ محترمہ نے جو ہے اس وقت کے ولی زمان کے لیے انجام دیا, وہی کار رسالت اور وہی رسالت اور وہی آپ نے جہاد اپنے بھائی کے لیے, اپنے زمانے کے ولی کے لیے انجام دیا, اور آپ دونوں ان دونوں ماں بیٹیوں نے ثابت کر دیا کہ اسلام کے اندر خاتون کی کیا جگہ ہے, کہ خاتون اگر صحیح موقع پر اور صحیح مرحلے پر اپنا وظیفہ انجام دے, اپنا جہاد انجام دے, تو وہ خاتون نہیں رہتی بلکہ وہ ایک بہت عظیم مجاہدہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ اسلام کی درخشدہ ترین شخصیتوں میں شامل ہو سکتی ہے کہ اس کے بغیر کار امامت اور کار رسالت ادھورا پڑ جاتا ہے. یہ اسلام نے خاتون کو مقام دیا ہے, اور اس مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں جو فیمنزم کے گہرے بادل معاشرے کے اندر جو ہے وہ چھا گئے ہیں, انہوں نے اسلام کے اس نے اس خاتون کے مقام کو جو ہے وہ تاریخ کر دیا ہے, خاتون کے مقام کو بہت چھوٹا کر کے دکھا دیا ہے. حالانکہ اسلام نے جو خاتون کو مقام دیا تھا وہ رہبریت کا دیا تھا, اسلام نے جو خاتون کو مقام دیا تھا وہ نمونہ بننے کا دیا تھا انسانیت کے لیے. اور بی بی زینب کبری اور بی بی سید نساء العالمین علیہ السلام یہ دونوں جو نمونے ہمارے پاس موجود ہیں وہ خاتون کو اونچے افق دکھا رہے ہیں, آسمانی افق دکھا رہے ہیں. اسی طرح بی بی کے خطبات جو آپ نے کوفہ میں اور شام میں دیے, آپ نے اتنی مشکلات سہنے کے باوجود, اتنی اذیتیں سہنے کے باوجود جو ناقابل بیان ہے, اور ایک خاتون صنف کی ایک خاتون کے لیے ان کو سہنا کہ جس کے جذبات حد سے زیادہ ہوتے ہیں, جس کی جسمانی کمزوری الگ ہوتی ہے اور جس کی وابستگیاں بے تحاشا ہوتی ہیں بچوں سے, بھائی سے اور دوسرے لوگوں سے, جس کی روحانی اور جذباتی وابستگی ہوتی ہے, وہ خاتون ان مسائل کو کنارے لگا کر, ان مسائل کو پس پش ڈال کر کس طرح سامنے آ کر جہاد کرتی ہے. کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کس طرح وحشی ترین دشمن کائنات کے وحشی ترین, تاریخ کے وحشی ترین دشمن جو تھے ان کا سامنا تھا بی بی زینب کبری کو, لیکن آپ نہیں گھبرائی. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں ہزاروں مرد, ہزاروں پہلوان اور ہزاروں دلیر لوگ بھی گھبرا جاتے تھے, لیکن آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے. آپ نے کوفہ میں وہ خطبہ دیا کہ امیر المومنین کے خطبے کی یاد تازہ ہو گئی, امیر المومنین کے جرات کی, امیر المومنین کی ہیبت کو لوگوں نے احساس کیا آپ کے خطبوں سے. اور صرف یہی نہیں بلکہ شام میں آپ نے جو خطبہ دیا, اور آپ نے صرف خطبے میں فن خطابت نہیں دکھایا, جوش خطابت نہیں دکھایا, بلکہ سیاسی مسائل کو تجزیہ و تحلیل کیا. آپ نے امامت کے مسائل کو وہاں پر وضاحت کی, امام حسین کے مقصد کی وہاں وضاحت کی, آپ نے اپنے جہاد کی وہاں وضاحت کی, رسالت کی حقانیت کو وہاں ثابت کیا, توحید کو ثابت کیا. ورنہ ان درباروں میں تو یزید کہہ چکا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ ہی کوئی رسول آیا ہے, یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا, لیکن وہیں پر آپ نے میدان کو مارگے پہ فتح حاصل کی کہ جو مرکز تھا شرک کا، جو مرکز تھا کفر کا، وہیں پر آپ نے اسلام کے جھنڈے گاڑے، وہیں پر آپ نے ولایت کے جھنڈے گاڑے۔ یہ بی بی زینب کبریٰ کا عظیم کارنامہ ہے کہ جو انسان جتنا اس پہ غور کرتا ہے اس کارنامے کے معجزہ گر ہونے کی گہرائیوں تک پہنچتا چلا جاتا ہے، عظیم کارنامہ ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ خطبوں میں کتنا جاہ و جلال موجود ہے کہ جب کوفہ میں آپ خطبہ شروع کرتی ہیں تو آپ کا پہلا جملہ کیا ہے، یا اہل الکوفہ، کہ اے کوفہ والوں، یا اہل القتل والغدر، کہ اے دغا کرنے والوں، اے دھوکہ دینے والوں۔ یہ انداز خطابت ہے بی بی زینب کبریٰ کا، یہ خاتون کا انداز خطابت ہے کہ جتنے اتنے مصائب سہے ہیں، جتنے اپنے بچوں کی قربانی، بھائی کی قربانی، بھانجوں کی، بھتیجوں کی قربانیاں دی ہیں، یہ وہ خاتون ہے اور یہ وہ اس کا انداز کلام ہے اور یہ اس کی جاؤ بھاشا میں، اس چیز نے بی بی زینب کبریٰ کو عظمت دی اور اس چیز نے بی بی زینب کبریٰ کو تاریخ کے اندر جاویدہ بنا دیا۔ اس کے بعد کتاب کے اندر، اس باب کے اندر رہبر معظم جو ہے بی بی زینب کبریٰ کے مرحلے کو ختم کرتے ہیں اور امام سجاد علیہ السلام کے اس دور کو کہ جو آپ نے واقعہ کربلا کے بعد گزارا اس کو پیش کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کی اپنی دور امامت کو جو کربلا کے بعد آیا ہے اس کو ایک الگ باب میں، اس کے بعد والے باب میں رہبر معظم پیش کرتے ہیں کہ جو انشاءاللہ کل سے ہمارے دوسرے محترم عالم دین آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اس کے بعد اس باب کے اندر رہبر معظم امام سجاد کا وہ کردار کہ جو واقعہ کربلا کے بعد جو ہے مدینہ تک پہنچنے تک ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہاں پر امام زین العابدین کو جو دور امامت کا آغاز ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جب تشیع اپنی کمزور ترین جو تھی وہ مقام پر تھی۔ امام سجاد علیہ السلام کا جو دور تھا وہ سخت ترین دور تھا امامت آئمہ، سارے آئمہ کے اعتبار میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو شہید کر دیا گیا تھا، قیام کو جو ہے وہ تہ تیغ کر دیا گیا تھا، امام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ شیعہ جو تھے وہ خوف کا اور دبدبے کا شکار ہو چکے تھے، عمومی شیعہ خوف اور دبدبے کا شکار ہو چکے تھے حاکم کے۔ اس کے علاوہ جو واقعہ کربلا کے بعد تحریکیں اٹھی تھیں، توابین کی تحریک وہ شکست کھا چکی تھی، مختار کی تحریک وہ شکست کھا چکی تھی، اس کے علاوہ واقعہ ہرہ مدینہ میں پیش آ چکا تھا، وہ انہوں نے شیعوں کو اور خوف زدہ کر دیا تھا۔ لہٰذا شیعوں کا نیٹورک جو تھا وہ پوری طرح جو ہے متاثر ہو چکا تھا اور ایسے زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام کو جو امامت ملی، تو لہٰذا امام زین العابدین کو جو امامت ملی وہ سخت مرحلے میں امامت ملی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر متبرانہ اور انقلابی اقدامات کی ضرورت تھی۔ لہٰذا امام زین العابدین نے جیسے ہی منصب امامت سنبھالا، اپنی بیماری کے باوجود انہوں نے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور اپنے وظیفوں کو ادا کیا۔ رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین اپنی زندگی میں دو دفعہ اسیر ہوئے، ایک دفعہ جب کہ جب واقعہ کربلا کے بعد اہل حرم کو اور اہل بیت کو اسیر کیا گیا اور آپ نے شام اور کوفہ کی اسیری کاٹی، دوسری دفعہ جب کہ جب عبد الملک بن مروان نے آپ کو اسیر کیا۔ امام زین العابدین کی جو قیادت ہے اس کے حوالے سے، جو رہبری ہے اس کے حوالے سے امام رہبر محترم فرما رہے ہیں کہ آپ کی جو رہبری ہے وہ مظلومانہ رہبری ہے، آپ مظلومانہ ترین جو ہیں امام تھے تاریخ کے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے دور امامت میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے حلقے میں تنہا ترین مرد تھے، آپ کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں تھا، اور صرف ایسا نہیں تھا کہ آپ تنہا تھے بلکہ نہیں، آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، آپ جو ہے قید تھے، آپ قید سلاسل تھے۔ اسی طرح پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے انقلابی اقدامات تاریخ میں موجود ہیں، ایسا نہیں تھا کہ اگر مظلوم تھے اور اگر قیدوں میں سلاسل میں جکڑے ہوئے تھے، زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، بیمار تھے تو ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ تو بیمار تھے، آپ تو مظلوم تھے، لہٰذا آپ نے جو ہے کوئی ایسا انقلابی اقدام نہیں کیا، بلکہ آپ کے خطبات موجود ہیں ابن زیاد کے دربار میں۔ جب ابن زیاد نے آپ پر قتل کی جو ہے دھمکی دی تو آپ نے کہا کہ آیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، آیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ ابن زیاد اس استفاق دشمن کو آپ نے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ دھمکی دی اور جواب دیا۔ اسی طرح شام کے دربار میں یزید کے سامنے آپ نے جو خطبہ دیا، اولا ابن مکہ و مدینہ، اور پھر آپ نے اہل بیت کے جو تعارف کرا، امامت کے جو تعارف کرا، امام حسین علیہ السلام کے جو تعارف کرا، آپ کے شجاعانہ اقدام تاریخ کے اندر رقم ہے۔
انقلابی اقدامات، اور یہی وہ ضرورت تھی کیونکہ اس وقت شیعہ جو تھے بہت ہی زیادہ ان کے جو جوش اور جذبے تھے وہ پست ہو چکے تھے، خوف اور دبدبے کا شکار ہو چکے تھے. ضرورت تھی کہ امام اس شیعوں کو اس دبدبے سے نکالیں، اس خوف سے نکالیں. وہ جو تتر بتر ہو چکے شیعہ مختلف پاکٹس کے اندر بٹ چکے تھے، اپنے آپ کو محفوظ کر رہے تھے، شہروں سے نکل چکے تھے، چھپ گئے تھے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے بہت سارے شیعہ نیٹورکس، ان کو امام جو تھے حوصلہ دے رہے تھے. اسی لیے رحمہ محترم فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کی آپ کلی زندگی میں دیکھیے تو امام زین العابدین کے جو رویہ رہا اپنے دور امامت میں وہ مصلحانہ رہا، آپ کا جو رویہ رہا وہ نرم رویہ رہا، لیکن واقعہ کربلا کے بعد سے مدینہ تک جو آپ کا رویہ ہے وہ انقلابی رویہ، کیونکہ وہاں پر ضرورت تھی، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، وہاں پر ضرورت تھی ایک انقلابی اور جوشیلی قیادت کی. اور وہاں پر اور اس کے ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا خون بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ موجود تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام جو تھا اس کے بعد جو اس کی لہریں اور موجیں جو نکلی تھی انقلابی موجیں، ان کو قائم رکھنا تھا، ان کو سہارا دینا تھا، ان کو آگے پہنچانا تھا، تو ضرورت تھی کہ امام زین العابدین اس طرز عمل کو اپنائے کہ جو ایک انقلابی طرز عمل ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف امام زین العابدین کو کربلا کے بعد حکومت کی اسلامی حکومت کی زمینہ سازی بھی کرنی کی تھی کہ جو کام امام حسن علیہ السلام کے دور میں صلح امام حسن سے شروع ہوا تھا وہ تحریک جو بنی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے اس تحریک کو اوج تک پہنچا دیا، اوج تک لے گئے تھے، اس تحریک کو ترقی تک لے گئے تھے. اہل کوفہ نے حکومت اسلامی کی پیشکش آپ کو کر دی تھی، لیکن آخر میں وہی ہوا جو ہمیشہ ائمہ کے ساتھ ہوتا رہا کہ خلیفہ کا روب و دبدبہ قائم آ گیا، اس کا پروپیگنڈا کام آ گیا، اس کے پیسے کام آ گئے، اور کوفہ کے لوگوں نے پشپنائی چھوڑ دی اور حکومت اسلامی آتے آتے رہ گئی ائمہ کے ہاتھوں سے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس تحریک کو اس اوج پر لے گئے تھے جو امام حسین علیہ السلام کی جو اسٹریٹجی تھی کہ وہ آئندہ نزدیک میں دیکھ رہے تھے، اور صلح انہوں نے اس لیے کی تھی اور امام حسین علیہ السلام تقریباً کامیاب ہو گئے تھے اس اسٹریٹجی میں، تو امام حسین علیہ السلام اس کو کافی اوپر تک لے گئے تھے، اس کو قائم رکھنا تھا امام زین العابدین نے، اس کے ساتھ ساتھ امامت کی فرائض بھی جو ہے وہ انجام دینے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہدا کے خون کی ترجمانی بھی کرنی تھی، حقائق بیان کرنے تھے، ہدف قیام عاشورہ بیان کرنا تھا، بنو امیہ کی خواصت یزید کی خواصت بیان کرنی تھی، ان کے چہرے سے نقاب اتارنی تھی. وہی وقت تھا، اچھا موقع، سازگار موقع تھا کہ بنو امیہ کے جو مقدس جو لبادہ اڑا ہوا تھا اس سے جو ہے وہ چہرے کو اتارا جائے نقاب کو. لہٰذا امام زین العابدین نے ان تینوں محاذوں پر جو ہے مقابلہ کیا، ان تینوں محاذوں پر جہاد کیا. اسی لیے آپ نے جو خطبے دیے شام کے دربار میں اور کوفہ میں وہ انہی مطالب پر جو ہے وہ محیط ہیں. آپ کے جو کوفہ خطبات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے یہی بیان کیا، مقصد شہادت، مقصد قیام، اور اس صفاق طریقے سے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیے گئے وہ آپ نے بیان کیا تاکہ بنو امیہ کی کرتوت جو ہے لوگوں کے سامنے آئے. اس کے بعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جو دور تھا وہ اختناق کا دور تھا، تشیع اس دور میں سب سے زیادہ کمزور تھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا جو نیٹورکس تھے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، جو اس سے پہلے نیٹورکس تھے وہ توڑ دیے گئے تھے کوفہ کے اندر ابن زیاد کی طرف سے، عمائدین کو شہید کر دیا گیا تھا، جو باقی جو سیٹ اپس تھے وہ توابین کے قیام میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اس کے علاوہ مختار کا قیام آیا، مختار کا قیام کچھ عرصے بعد شکست کھا گیا، ابراہیم ابن مالک اس طرح سے عمائدین جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے. لہٰذا اسی طرح واقع حرہ مدینہ میں پیش آ چکا تھا، لہٰذا شیعہ جو تھے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، شیعہ جو تھے وہ خوف کا شکار ہو گئے تھے، جو چھوٹے موٹے پاکٹس بچے تھے وہ اپنے آپ کی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے. لیکن رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں تھا کہ سارے نیٹورکس ختم ہو گئے تھے، پھر بھی چھوٹی موٹی جو تھی وہ نیٹورکس موجود تھے، اور اس کو لے کر امام زین العابدین نے جو ہے وہ اپنی تحریک کا آغاز کیا اور اپنے بابا کی تحریک کو جاری رکھا. جیسے کہ مثال کے طور سے جب یہ اہل حرم کوفہ پہنچتے ہیں اور ابن زیاد کے زندان میں موجود ہے تو وہاں زندان میں ایک پتھر آ کے گرتا ہے، اور جب اس پتھر کو اٹھا کے دیکھا جاتا ہے تو اس میں ایک کاغذ ہوتا ہے کہ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے روانہ کیا ہے ایک سفیر کو شام، اور آپ کے لیے جو ہے اس نے حکم پوچھا ہے خلیفہ سے کہ آیا حاکم سے کہ آیا آپ کو شام بھیج دیا جائے یا آپ کو جو ہے شہید کر دیا جائے. تو اس میں نیچے لکھا تھا کہ جو بھی حکم ہوگا وہ آپ کو ابلاغ کر دیا جائے گا، اگر کل رات کو فلا وقت اذان کی آواز آپ سنیں یا تکبیر کی آواز آپ سنیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو شہید کرنے کا حکم آ گیا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے نیٹورکس جن کی دربار میں بھی رسائی موجود ہے، خبریں ان تک مل رہی ہیں اور ان کی زندان تک بھی رسائی موجود ہے، इतने बासर नेटवर्क्स मौजूद थे, इतने जो है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स मौजूद थे, लेकिन वो अंडरग्राउंड चले गए थे। इसी तरह आप देखते हैं कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम का काफिला कूफा पहुंचता है और उनको उस सूरज में जो है वो लाया जाता है कूफा, तो वहां पर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अफीफ आते हैं और खुल्लम खुल्ला इतराज करते हैं इब्ने ज़ियाद की दरबार में, और वहां पर जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम की हिमायत करते हैं दो लोग और उनको उस हिमायत में जो है शहीद कर दिया जाता है। इसका मतलब लोग मौजूद थे, फिर भी नेटवर्क्स मौजूद थे और तशय्यो जो थी बिल्कुल ऐसा नहीं था कि खत्म हो चुकी थी या बिल्कुल ही खत्म, उसके नेटवर्क खत्म हो चुके थे। लिहाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दौर तशय्यो का सख्त तरीन दौर था, और यहां से आपने जो है अपनी जिम्मेदारी को शुरू किया और आपने वो तहरीक जो आपके बाबा ने जो है वो उसको औज पर छोड़ा था, और उससे पहले आपके बाबा के भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस तहरीक को शुरू किया था, बुनियाद डाली थी। हुकूमत इस्लामी को जब तहरीक में कन्वर्ट किया था तो उस तहरीक को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किस मुश्किल से और किस पेचीदा हालत में आगे बढ़ाया, इंशाल्लाह आपके जो आपसे मुख्तस बाब है इसका अगला बाब, उसमें इंशाल्लाह आप लोग इन सारे मराहिल को सुनेंगे। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, हमें अगले इसके लिए ज्वाइन करना ना भूलिएगा, अपने फीडबैक और कमेंट से हमें आगाह करते रहिएगा। बंदे अखीर जली हैदर को अगली दफा के लिए इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
जिंदगी आइमा अलैहिमुस्सलाम रो के 350 साल फूल कशीदे जिंदगी एक इंसान पे हिसाब भी है।